مفتی عبدالجلیل نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہے. اور میرے والد گرامی محمد طاہر بارہانی قاضی وزیر عظیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. الحمدللہ ملک ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا سید مظفر شاہ سرور القاضی جامع پاکستان تعالیٰ پابندی کے ساتھ اس محفل میں خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں, شرکت فرماتے ہیں اور اپنے مواعظ اثناء سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں. یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری ہے. اسی نسبت سے کافی سنہا حضرات بھی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ یہ سب سے قرآن کی محفل ہے تو صرف ایک لان ہوتی ہے, تو یہ معذرت چاہتا ہوں میں اگر کوئی سنانا رہ جائے. دوسری بات یہ کہ ایک اور ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ الحمدللہ جس طرح یہ محفل یہاں منعقد ہوتی ہے تو ہمارے دوست ہیں ان سے تذکرہ ہوا کچھ عرصے پہلے, اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ محفل کسی لان میں یا کسی ایسی جگہ پر منعقد ہو جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. تو الحمدللہ ہمارے دوست نے مجھے یہ انڈیا دیا کہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ پوری امید ہے کہ آئندہ ماہ جو حضرت قرآن کی محفل ہوگی وہ پی آئی اے گارڈن میں انشاءاللہ منعقد کی جائے گی سینیٹیریم کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ. تو ہمارے خوش نصیبی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے جن بھائی نے یہ کوشش کی اور لبیک کہا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جزائے خیر دے. تو انشاءاللہ آئندہ میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ یہ گارڈن میں ہوگی, ہم آپ کو اشتہار کے ذریعے آپ کو اس کی اطلاع پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور آئندہ ماہ انشاءاللہ محفل 6 اپریل بروز جمعہ کو مبارک ہوگی انشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله وما نقروا منهم أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
اپنے محرم شناسا ہمارے بزرگ شناسا ہیں ماسٹر صاحب سے ملتمش اور پیش
میرے
نفرت نقاب میں اٹھا دو پردہ دکھاؤ چہرہ خدا
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ دس قرآن کی محفل کو آج ایک اور محبت بھی حاصل ہے اور آج کا مہینہ جو سفر منظور کر رہا ہے اس میں اس سے اعلیٰ حضرت بھی منایا جاتا ہے, تو آج کی اس محفل کو اس سے اعلیٰ حضرت مجدد دین مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے, تو میں اپنا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ کا خیر ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور اپنے مواعظ سب کو
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة من الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة تمام الأبرار درود پاک پڑھ لیجیے تاکہ اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. محبت اللہم صلی علی, جس کو جو درود پاک یاد ہو پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللهم صل على محمد, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم في حمد الصلاة نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب تقریب علیہ السلام اور تصدیق کی بارگاہ میں احتسام انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ انتہائی اکرام و تعظیم کے ساتھ درود السلام پیش کرنے کے بعد تمام تعلیم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت رفیقان ملت کرام, اللہ رب العزت توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی نایات کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے قدموں پر اور ان کے راستوں پر چلنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اپنے کلام سے آشنائی حاصل کروانے کے لیے اس درس میں اللہ نے ہمیں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی. ہم رب کریم کی بارگاہ میں شکر پیش کرتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں مرنے سے پہلے مصاب نصیب فرمائی, اس روح کو اس قفص انتقی سے برباد کرنے سے پہلے یہ توفیق دی کہ ہم تیرے کلام سے تیرے فرامین کو سمجھ سکیں اور اپنی مشاغل دنیاوی اور اپنی دنیاوی محمصوں سے چھٹکارا نکال کر کچھ وقت بیدار لفظی کے ساتھ اور تیری توفیق اور تیرا انعام کے صحت و عافیت کے ساتھ ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور آئے قریب حاضر ہونا ہمارا کام تھا, تیرے پیغام کو ہمارے قلوب میں بسانا یہ تیرا کام ہے, اور آئے کریم اپنی حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان قرآن کے مضامین کو ہمارے دل و دماغ پر منقش فرما اور ہمارے دل و دماغ کی تمام علائشیں گندگیوں کو دور فرما, ہمارے دل کو تیرے یاد کا تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے اور اس پیغام حق کو گوشے گوشے میں دوست و احباب کو عزیز و اقارب کو ملنے جلنے والوں کو اس پیغام کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کا ڈنڈا ملائے کریم کو ہمیں عطا فرما. ملائے کریم ہم تیری بارگاہ میں اس بات کے اقرار و اعلان کرتے ہیں کہ ہماری حاضری نام و نمود کے لیے نہیں, ہمارا یہاں پر آنا اپنی لیے تحقیق اور اجتماع کی کثرت کو دکھانا نہیں, محض تیری رضا کے لیے ہے. ملائے کریم جن بندوں کو تو نے اپنی رضا کی چادر مرحمت فرمائی ہے اور اپنی رضا کے جامع سے انہیں ملبوس کیا ہے اور جن کی قرار اور جن کے درس اور جن کی سماعت کو تم نے قبول کیا ہے, کہ اللہ اپنے حبیب کے سبقے ان عظیم ہستیوں کے نام لیوا والے ہم ہیں, ہمیں بھی انہیں شمار کرنا اور کل قیامت کے دن ہمیں بھی قرآن کی قاریوں میں اور قرآن کی سماعت کرنے والوں میں اٹھا اور کل قیامت میں قرآن کی شفاعت اور صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم تمام مسلمانوں کو بہر مند فرما. آمین یا رب العالمین. بجائے طہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم. عزیزان گرامی, جس طرح کے میرے بھائی ابھی محمد حریف مارفانی صاحب قبلہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 18 درس ہے, یعنی یہ 18 مہینے اس حساب سے ہو گئے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تشکیل ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ 5 آیتیں ابتدائی جو ہیں اس میں مومنین کی 5 صفات کو بیان کیا گیا ہے, اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس لائق عقائد و اعمال کے تحت جو مومنین کی نشانیوں پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے ایک ایک لفظ اور مومنین کی ایک ایک ذمہ داری پر کھل کر تفصیلی کلام کیا جائے, اسی بنا پر سورہ بقرہ کی افادیت اور تمام معاملات میں یہ درس طرح پذیر ہوا. گزشتہ درسوں میں ہم نے, کیونکہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے خلاصے میں, یعنی قرآن کی جو تفصیل ہے اس میں مومنین کی جو صفات ہے جنہیں خدا جنت سے نوازے گا, جنہیں خدا اپنی رضا سے نوازے گا, جنہیں خدا اپنی دیدار سے نوازے گا, جنہیں خدا اپنی لازوال نعمتوں سے نوازے گا, جن کی قبروں کو خدا انہیں دیدار کرے گا, جن کی ناختم ہونے والی زندگی کو عیش و عشرت والی بنا دے گا, تو ان بندوں کی صفات جو قرآن میں منتشر ہیں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں, سورہ بقرہ قرآن کی ترتیب و تنظیم کے اعتبار سے اتنا خوب شروع ہے کہ اللہ نے ان کو سب سے پہلے ہی بیان فرما دیا, یعنی سورہ بقرہ میں اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون, یہ جو ہے اسی مضمون کی پوری تفصیل کر کے پورے قرآن کے اندر, آپ سمجھ رہے, یعنی اسی مضمون کی اسی صفات کی پھر تفصیل اور تشریح پورے قرآن میں آتی ہے, اور پورے قرآن اگر اب مومن اپنا مقام دیکھنا چاہے تو ان کی ہوں تک چھپا رہے ہیں اور اس کو دیکھ لے کہ مومن کون ہے اور مومن کسے کہتے ہیں اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے, پھر اسی ایک ایک لفظ کی تشریح جگہ جگہ پر متعدد صورتوں کے اندر متعدد آیتوں کے اندر اس کی تشریح اور اس کی تشریح جو ہے کہ کی جاتی ہے. مومنین کی پہلی صفت تو ذکر کی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ ایمان لاتے ہیں, ایمان کیا ہے اس کی تفصیل گزر گئی, بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, تو غیب پر ایمان کا کیا مقصد ہے وہ درس میں ساری تشریح گزر چکی ہے, جو ویب سائٹ پر بھی موجود ہے قسطوں میں موجود ہے. مومنین کی پہلی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں, نماز کے قیام سے متعلق گزشتہ درس اندر سے پتہ. تیسری صفت اللہ رب العزت کی بیان فرمائی کہ وہ مما رزقناہم ینفقون, اور مومن وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دائمی نعمتیں لکھی ہے, دنیا و آخرت کی حسنات اور دنیا اور آخرت کی سرفرازی, دنیا و آخرت کی عزت, دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کے لیے رکھی ہے, ان کی صفات ایمان کے غیب ہے, ان کی صفات اقامت الصلاۃ ہے, ان کی صفات مما رزقناہم ینفقون, جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے, اللہ نے اپنی جانب سے جو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ مومن کی تیسری صفت اللہ نے بیان کی.
اب بیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں. اب اس کی تھوڑی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہماری ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ مومن ہوا جو اللہ کی راہ میں اپنے رزق کو جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کو خرچ کرتا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے, اس کا خریدا کیا ہے؟ تو ہمیں ہر درد کو ایک ایک عزت پر رکھا ہے تاکہ ایک ایک چیپٹر اس پر تفصیلی اور تفصیل نہ ہو تو مختصر اور مزندر بیان ہو جائے. ایک شخص کو نماز کے متعلق اور معاملات کے متعلق ساری باتیں آ جائیں. جس طرح کہ ہم نے نماز میں یہ بات ذکر کی تھی کہ عراق اللہ نے نماز پڑھنے ہی کا حکم نہیں دیا بلکہ اقامت الصلاح کا حکم. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھیے تو گزارا ہو جائے گا, بلکہ فرمایا وہ یقین نہیں مسئلہ مومن کو جو نماز پڑھتے ہیں, فرمایا نہیں جو اقامت الصلاح کرتے ہیں. یعنی نماز میں اقامت الصلاح کا کیا مطلب؟ نماز پڑھنے والا نہیں فرمایا, اقامت الصلاح نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اقامت الصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز ظاہری باطنی تمام مسائل کے ساتھ اس کو آراستہ کر کے نماز. اب جتنے اس کے ظاہر مسائل ہیں طہارت ہے اور اس کے گویا کی شرطیں ہیں اور اس کے فرائض ہیں, اس کے واجبات ہیں, اس سے گزر گئی اور اس کے باطنی معاملات کیا ہے وہ روحانیت والے, اس پر بھی گویا کے سیدھا سیدھا الفاظ بزرگوں کی تاریخ میں صوفیانہ قول کے تحت آپ کی خدمت میں گویا میں پیش کر دیے گئے کہ نماز صرف یہ بھی نہیں کہ بندہ جا کر صرف کھڑا ہو جائے, اور نماز یہ بھی نہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور کہا میں نماز نہیں. نہیں, نماز ایسی ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے اس وقت سرکار علیہ السلام سے جس طرح نماز ثابت ہے اس طرح جا کر وہ قیام کرے, اپنے جسم کو بھی مصلی پر کھڑا کرے, یہ اقامت الصلاح کی ظاہری صورت ہے, اور اپنی روح کو بھی وہی روزے رکھے یہ اقامت الصلاح کی باتیں تھی. تو یعنی یہ مضامین انتہائی افادیت اور معنی رکھتے ہیں جس کی بنا پر اس کی تفصیل پیش کی گئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے حدیث پاک میں نے پیش کی تھی کہ نماز سرکار علیہ السلام فرماتے بخاری شریف کی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہیں. یہ نماز کی بات نہیں کہتی تھی, یہ نماز کی بات نہیں کہتی تھی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ حیثیت تم میں نہیں پیدا ہوتی یہ منصب اور کاملین کی راہ پر تم نہیں ہو یعنی اس منصب پر نہیں ہو تو فرمایا پھر کاملین کی راہ پکڑتے ہوئے یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا. تو فرمایا میں ارادت مراقبہ اور احسان کہ جس سے یہ فکر ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہی مراقبہ ہے. اسی وجہ سے امام غزالی نے فرمایا کہ خلوت پکڑ کر مسجد کے کنارے پر بیٹھ جانا جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, پردہ لگا کر وہ بیٹھتے ہیں. لیکن یہ صالحین کی گفتگو نہیں, میں اپنے جس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جناب جو ہے کہ مسجد کے کنارے پر بیٹھ جانا, پردہ لگا لینا, منہ پر کپڑے لپیٹ لینا اور پھر چاہے جو چاہے کرتے رہنا, اس کو مراقبہ؟ اس کو مراقبہ نہیں کہتے ہیں. مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ اس بات سے اپنے دل اور دماغ کو بیدار رکھنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میرے حالات خدا سے غافل نہیں اور میں خدا سے غافل نہیں. اور ایسا شخص جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میرے دل کے اسرار اور میرے دل کے تمام رمقوں پر خدا غافل ہے, یہ شخص اگر بازار میں تجارت بھی کر رہا ہو, لوگوں کے سامنے گفتگو بھی کر رہا ہو, تب بھی وہ مراقبے کے اندر ہے. تب بھی وہ مراقبے کے اندر ہے کہ جس کے دل میں یہ آ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نماز کی بات نہیں کہتی تھی. ظاہری کیا ہے؟ وضو کرنا, جو اس کے طہارت کے سارے مسائل ہیں, نماز کی شرائط ہے, پھر اس کے نماز کے فرائض ہیں, اس کے واجبات, یہ تو نماز کی ظاہری صورت ہے. اور نماز کی باطنی صورت کیا ہے؟ اندر کے انسان کو خوف خدا کی اتنا متزلزل کر کے رکھنا اور اتنا ڈرا کے رکھنا کہ جب یہ خدا کے حضور تنگیر تحریمہ کہہ کر سارا بولنا تنگیر تحریمہ, ایسی بڑائی خدا کی بیان کرو کہ جو حرام کرنے والی ہو, اس چیز کو حرام کرنے والی ہو کہ جو چیز نماز سے پہلے حرام تھی, کھانا حلال تھا, بولنا حلال تھا, چلنا حلال تھا, ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا, لیکن یہ کچھ ایسی خدا کی بڑائی بیان کی کہ جو تحریمہ تھی کہ اس کی بڑائی اب ایسی بیان کی جائے کہ بہت سے جائز امور اب نماز لا کر حرام ہو گئے ہیں, اب نماز میں آ کر وہ حرام ہو رہے ہیں, اس کو تکبیر تحریمہ کہہ دیا جاتا ہے. تو میرے دوست کو یقین ہے السلام, یہ مومن کی دوسری نشانی ہے. اب آپ کو جو درس اس کو بھی ذرا بہت سماعت ہو جائے گی, اس کی تفصیل شاید میں آئندہ درس جو آپ کی خدمت میں پیش ہوں, کیونکہ وہ ممبر جب نہ ہو سکوں اس میں سارے سوال کی پوری تفصیل آتی ہے. تو یہ سارے سوال کا شرعی طریقہ ہے وہ بھی ایک جو ہے مستقل موضوع ہے, یوں تو آپ نے کئی طریقے سارے سوال سے سنے ہوں گے, علماء کی تقاریر سنتے رہتے ہیں, یقیناً علماء ربانیین ہی کے حوالے ہوں گے, لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ عوام کی نظر سے جو بعض حوالے رہ جاتے ہیں ان کو کتابوں کے نکال کر سارے سواب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس تحقیق کو لایا جائے کہ سرکار کے دور میں سارے سواب کیسا تھا, صحابہ کے دور میں کیسا تھا, تابعین کے دور میں کیسا تھا, تبع تابعین کے دور میں کیسا تھا, ہمارے دور میں کیسا ہے, تاکہ تسلسل آ جائے اور پھر تیسرا چالیسواں اور برسویں پر جن بچاروں کو کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہے اس کا تدارک کیا جائے. ہمارا مقصد اس پر تنقید نہیں ہوگا, معاشرے کی اصلاح ہوگی. حضرت گرامی تو لہٰذا یہ مضمون تھوڑا تفصیلی ہے, وہ مم مارزت نہ ہونے کے فرمایا وہ ایمان بل غیر بھی لاتے ہیں, مومن جو ہے جن کے دائمی نعمتیں ہیں وہ ایمان بل غیر بھی لاتے ہیں, اقامت الصلاہ بھی کرتے ہیں اور انفاق بھی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ تھوڑا سی تاکید کی طرح چلتے ہیں, رزق کسے کہتے ہیں؟ علامہ صلاح الدین طبقاتی رحمۃ شراقائے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کیا ہے, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ جاندار کو پہنچائے تو وہ اسے کھائے. رزق کی تعریف یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جاندار کو پہنچائے تو وہ اسے کھائے, اور وہ چیز کبھی حلال بھی ہوتی ہے اور کبھی حرام بھی ہوتی ہے. رزق وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جاندار تک پہنچائے اور وہ اسے کھائے. اب وہ چیز کبھی حلال بھی ہوتی ہے, اس کے لیے حرام بھی ہوتی ہے. یعنی شرع خدا خیر و شر کا خالق ہے, تو ہر شر کا خالق خدا ہے. ہاں مخصوص کر کے یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا حرام رزق دیتا ہے, معاذ اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا. خدا حرام رزق کا خالق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نے کتے خنزیر کو پیدا کیا ہے آیا جملہ لگنے کے اوپر تو پرماشت بطور تعلیم عرض کر رہا ہوں کہ یہ تفصیل کے ساتھ کہنا قطعاً حرام ہے اور ناجائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا خنزیر کا خالق ہے, خدا کتوں کا خالق ہے. یہ الگ بات ہے کہ خدا نے ہی انہیں گویا کہ پیدا کیا ہے, اس لیے کہ مخصوص کر کے ایک نقص والی شے کے ساتھ خدا کے تصرفات کو مخصوص کرنا وہاں خدا ہی کا خالق ہے اسے عیب کہا جاتا ہے. ہاں یہ کہا جائے کہ سید المرسلین کا خالق خدا ہے, انبیاء کا خالق خدا ہے, یہ بڑے بڑے آسمانوں کا خالق خدا ہے, یہ بڑی بڑی زمینوں کا خالق خدا ہے, یہ بڑے بڑے سمندروں کا خالق خدا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ہم ایمان لاتے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, کہ خدا ہر شر کا خالق ہے, کافی بندہ ہے خالق خدا ہے. بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے خدا اس چیز کا پہلو بھی بنا دیتا ہے, خدا اس چیز کا پہلو اس کے لیے بنا دیتا ہے. تو رزق کی تعریف جو علماء کی اصطلاح کے اندر علم کرام کے امام علامہ صاحب الدین طبقاتی رحمت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ رزق اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ جاندار کو پہنچائے وہ اس کو کھائے, اور وہ چیز کبھی حلال بھی ہوتی ہے, چوری چکاری کر کے کھا لیا اس نے قسم اس نے کیا پھیل کا خالق خدا تھا تو وہ چیز کبھی حرام بھی ہوتی ہے, لیکن مخصوص کر کے خدا کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں. کیونکہ آپ جب سے قرآن میں آئے ہیں میں آپ کی سطح کو بلند کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی سطح کو بلند کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے علم کلام اور علم فلسفہ کا ایک قاعدہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا. کیونکہ زمانے قدیم کے اندر اہل سنت اور معتزلیوں کے اختلاف رہا کہ خدا حلال ہی کا خالق ہے, حرام کا خالق کون ہے؟ اہل سنت نے کہا جی خدا خیر کا بھی خالق ہے شر کا بھی خالق ہے. یہ کہ بندہ کافی ہے, بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے خدا اس چیز کو بنا دیتا ہے, تو یہ نہ کہا جائے کہ جناب بندے کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, کہ جناب بندے نے تھوڑی کچھ کیا ہے, وہ تو پیدا خدا نے کیا, تو بندے کو عذاب اس لیے دیا جاتا ہے کہ ارادہ اس کا ہوتا ہے, مرضی اس کی ہوتی ہے, مرضی اس کی ہوتی ہے. مثلاً ایک راستہ ہے, ایک طرف مسجد اور ایک طرف مندر ہے, ایک شخص چلتا ہوا گیا, اگر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں مسجد میں جاؤں تو یہ چلنے کی طاقت خدا نے پیدا کر دی اور اس ارادے کی وجہ سے وہ مسجد میں چلا گیا. اب اس چلنے کی اس فعل کو خدا نے بنایا ہے اور وہ فعل اس کی مرضی کے مطابق بنا ہے, اس لیے مسجد میں جانے سے سلام ملے گا اور مندر میں جانے سے سلام ملے گا. تو عذاب و شراب عذاب و مدار جو ہے وہ بندے کے ارادے پر ہے. اور اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ تقدیر میں بےچارے بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جی خدا نے لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا. تو بعض لوگ اس معنی میں لے جاتے ہیں کہ انسان تو مجبور ہے, انسان تو کچھ نہیں کر سکتا, جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ تو انسان کو کرنا ہے، جب خدا نے جو لکھا ہے وہ انسان کو کرنا ہے تو پھر انسان کو جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے اور بعض کو جنت میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس کے شادت سے جناب یاد رکھ لیجیے کہ جو خدا نے لکھا ہے بندے نے وہ کرنا ہے، ایسا نہیں جو بندے نے کرنا تھا خدا نے وہ لکھ دیا. اس کو سمجھا دیجیے. تقدیر کا معنی قدر کے، قدر معنی اندازہ لگانا، قدر معنی اندازہ لگانا. لیکن آپ بھی کسی کوئی فنکشن بناتے ہیں، کوئی اشیاء بناتے ہیں، کوئی کارڈ بناتے ہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کے سانے ہیں، کوئی آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو بنانے کے بعد آپ کو فوراً ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے دن باقی رہے گی. اب دیکھیں کنسٹرکشن کے کام میں تو آج کل ہر بندے کا دماغ کام کرتا ہے کہ جی ترائی کو سیمنٹ ذرا صحیح ڈالو، بلڈی کی تعداد زیادہ نہ کرو اس لیے کہ پلستر گھر جائے گا، دیوار کو پسندگی نہیں ملے گی. تو دیکھیں بندہ جس چیز کو بناتا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے. تو خدا کو بھی یقیناً علم ہے بندے کا اندازہ، یہ مرد اندازہ اور فن ہے. لیکن خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں جا کر. تو جو اس نے دنیا میں جا کر کرنا تھا خدا نے وہ لکھ دیا، یہ نہیں کہ جو خدا نے لکھا ہے بندے نے وہ کرنا. یہ تقدیر کا مضمون آپ سمجھ لیا کہ یہ ہے تقدیر. اچھا اور تو تقدیر سے متعلق بات آئے گی تو میں انشاءاللہ اس سے متعلق باتیں عرض کروں گا. پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں تقدیر کے اندر کہ جو ایک دم اٹل ہے، جو تبدیل نہیں ہوئی، جس طرح موت کا وقت ہے. بعض ایسی ہے کہ اس کے مسائل کو بعض چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اگر وہ مسئلہ پورا ہو گیا تو یہ چیز اس کو مل جائے گی. اس کو تبدیل معلومت کہتے ہیں، جس کو قرآن خود کہتا ہے یم اللہ ما یشاء اس میں یم اللہ، اللہ جس تبدیل کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یم اللہ ما یشاء، جو اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. وہ یثبت، اور جس تقدیر کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر تقدیر معلق کا ثبوت ہے. مثلا یہ کہا گیا کہ جس جناب فنا آدمی کے لیے بلیاد اور آفات ہے، لیکن اگر ستر کر دے تو چھٹکارا ہو جائے. تو وہ اس نے تقدیر معلق کر دی گئی تھی، لیکن اس نے ستر کر دیا تو تقدیر دنیا میں چڑھ گئی. جو کہا جاتا ہے دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے، اس سے مراد وہ تقدیر معلق ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کسی صبر کے ساتھ معلق رکھتا ہے. فرمایا جی مومن معروف نہ ہونے سکون، مومن وہ ہے اللہ کی راہ میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، اسے خرچ کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے قرآن کے تذکرہ چلتے ہیں رزق کی تعریف کے بعد، کہ رزق وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاندار کو پہنچائی ہے کہ وہ اسے کھائے، اب چاہے وہ چیز حلال ہو یا حرام ہو. یہ رزق کی متفقہ اہل سنت کے نزدیک علم کرام کے تحت گویا کہ ثابت ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کے قدیم اماموں کے امام حضرت علامہ علامہ صادقین قبطانی رحمۃ اللہ شراکائت کے اندر گویا کہ آپ کو تقریباً 600-700 سال پہلے یہ کتاب آپ نے شریف فرمائی ہے، اس کو دل اجماعی طور پر صحابہ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مما رزقنا ہم یونفقون، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ نے اسی جگہ ارشاد فرمایا سورہ ہود کے رزق سے رینگنے والے جان سب کے سب کے رزق کو خدا نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے ذمے کرم پر لے لیا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض، زمین پر ایسا کوئی رینگنے والا چلنے والا جاندار نہیں ہے، مگر ان عالم اللہ رزق کو آپ اللہ نے اس کے رزق کو اور اس کے نفع کو اللہ نے عزت نے اپنے ذمے کرم پر لے لیا. تو یہ دوسری آیت آ گئی، تو مما رزقنا ہم یونفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ پیدا ہو گیا تو خدا نے اس کے رزق کو اپنے ذمہ کرم کر لیا. ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے سورہ زاریات کے اندر، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزاق ہے، اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، اور وہ بڑی زبردست قوت والا ہے. یہ ساری آیتیں رزق دینے پر، جدا کرنے پر، عطا کرنے پر میں دلالت کر رہی ہے. اب یہ تو قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں رزق دینے پر، لیکن یہ آیت کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں، ایسا جاندار نہیں، مگر یہ کہ وہ پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کی رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی. اور پھر مومنین کے لیے ارشاد ہوا کہ جہاں پر مومن مارنا ہو ان فکور، کہ وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس اسی کے ساتھ میرے بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی کے مال کو خرچ کرو، اپنے حلال مال کی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو خرچ کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بھی معرض نہ ہوں، یہ تو کامل مومن ہے کہ جو رزق ہم نے دیا حکم دیا کہ اسے بانٹو اور یہ پھر آ کر ہماری راہ میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. اب دیکھو سورہ آل عمران کے اندر کی تشریح آتی ہے، وہ سال یوں ملا مسرت میں رب دیتے وہ جنت کے اندر بہت کمال آتا ہے، اللہ فرماتا دوڑو، جلدی کرو، سبقت کرو، تیزی سے دوڑو، کس طرح فرمایا اپنے رب کی طرف مغفرت لینے کے لیے، اپنے رب کی طرف مغفرت لینے کے لیے. ہمارا مغفرت ملے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جنتی، پھر تمہیں جنت مل جائے گی. کہ جنت کیا ہے؟ فرمایا اور بہت سماوات ہوا نا، جنت وہ ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. سورہ آل عمران میں فرماتا ہے جلدی کرو مغفرت لینے کے لیے. جب مغفرت لو اپنے رب سے، کیوں کاہلی کر رہے ہو، سستی کر رہے ہو، وہ داتا دے رہا ہے، وہ رزاق بانٹ رہا ہے، تم سستی کر رہے ہو، فرمایا شاید ہوں، جلدی کرو، دوڑو، جلدی جاؤ رب کی طرف مغفرت لینے کے لیے. مغفرت کیا ہے؟ وہ جنتی، جو جنت تمہیں ملے گی، اور بہت سماوات و رب جس کا عرض اور جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مومن ذرا غور کر، جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اس کی، مجھے حدیث پاک یاد آ گئی کہ سرکار کی امت کس طرح جنت میں جائے گی، یعنی جنت اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جب میرے آقا آخری سجدہ فرمائیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا محبوب اب کس چیز کی شفاعت ہے؟ پہلے تو اللہ سے پہلا سجدہ کیا اس کے قریب، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب کیا ہے؟ والا مجھے اجازت دے کہ بے حساب کتاب اپنے چند امتیوں کو جنت ملے گی. تو ستر ہزار، اور ستر ہزار کا رب اکثر عربی زبان میں حاصل ہے، یہ ستر ہزار سے میں یہ سمجھتا ہوں عدد مراد نہیں کثرت مراد ہے. اب میرے آقا کی جسمانی کرم جہاں اٹھے گی وہ جنت بغیر حساب کتاب جائے گا. تو فرمایا پہلے سجدے میں ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، اس کے بعد دوسرا سجدہ میرے آقا اس کے پاس کریں گے، پھر رد کہیں اجازت دے گا، تیسرا سجدہ کریں گے. اب چوتھا سجدے کے لیے جب سرکار سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا محمود اب یہ چوتھا سجدہ کیوں ہے؟ تو سرکار فرمائے گا کہ اتنے یا ربی من قال لا الہ الا اللہ، مولا اب میرے اس امتی کے لیے مجھے شفاعت کا اذن دے دے، شفاعت کا حکم دے دے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ اخلاص سے کلمہ پڑھا اور اسی کلمے پر وہ مرا ہے. اللہ فرمائے گا کہ محمود بندے تیرے ہیں، بندے میرے ہیں، یہ مرادی معنی پیش کر رہا ہوں، شفقت تیری بھی ہے. تو فرمایا کہ وہی عزتی و جلالی، وہ کبھی ہے، اسے بخاری ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے. اللہ فرمایا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی وہ قسم ہے. لو خرجن من قال لا الہ الا اللہ، لو دخلن من قال لا الہ الا اللہ، فرمایا جو جا چکے ہیں انہیں بھی اور جو موجود ہے انہیں بھی، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اسے ہم مراد کر دیں گے. اب جب یہ مرزا سنایا جائے گا کہ جاؤ جنت میں کیا دیکھتے ہو، تو ابھی سنا تھا کتنے گچم گچا ہو کر گویا کہ داخل ہوں گے، ایک دوسرے کے شانے چھن رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے شانے چھن رہے ہوں گے کہ داخل ہو جاؤ، جلدی کرو، سنا کا حکم ہو گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے دائمی نعمت کے لیے. تو سرکار کی امت اور صالحین کس طرح گویا کہ جنت میں داخل ہوں گے، ہم جیسے جو کسی رہ آئیں گے حکم ہوگا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر وہ اس طرح جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ اشتہام اور رش ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کے کاندھے گویا کہ چھن رہے ہوں گے. مندر کا آپ دیکھے گا، ریوڑ کے ریوڑ اور گروہ کے گروہ، دماغ کے دماغ گویا کہ داخل ہو رہی ہوگی کہ کسی طریقے سے جنت میں قدم رکھ دے، اور جس نے جنت میں قدم رکھ دیا اسے نکلے گا نہیں. اب اس اللہ کی نعمت کے حرص میں وہ داخل ہوں گے، اور اتنی تیزی سے داخل ہوں گے، اتنی حرص کی، اتنی تماش سے، اتنی محبت سے داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کے کندھے گویا کے چھین رہے ہوں گے، اور یہ جنت میں داخل ہونے کا مومنوں کا مقام ہوگا. میرا آقا مصنف ابن شہبہ کی روایت ہے، غالبا یہ مسلم شریف کے اندر ہی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ساری امتیں قیامت کے دن جمع ہوں گی اور ان کی 120 سطحیں ہوں گی. کتنی؟ 124,000 کم و بیش ہوں گی، 120 سطحیں ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں 80 سطحیں میری امت کی ہوں گی، 80 سطحیں میری امت کی ہوگی، اور یہ امت جب داخل ہوگی تو اس کا مقام یہ ہوگا. تو آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، جو اللہ کا نام خرچ کرتے ہیں ان کی شان آپ نے یہاں پر نماز پڑھائی. اللہ فرماتا جو پیدا ہو گیا زندہ اس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے. مومنوں جو اللہ نے جو تم قسم پاک کرتے ہو اچھی کمائی ہے وہ ہماری راہ میں دو. فرماؤ ذمہ رت نہ ہوں ان کے دور. مومن جو وہ ہے جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے. اب ایک اور جگہ کا قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں جو سارے جنت میں بہت سماوات ہوگا کاش آپ کا تصور جنت کی طرف ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ دوڑو جلدی کرو اس مقصد کی طرف جو جنت ہے اور اس کا عرض اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. مولا یہ عظیم جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا فقیر وہ اللہ نے تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس کے لیے پرہیزگاروں اور ادھر کیا فرمایا ہدل نہیں ہوتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. ہدل فرمانا عزت للمتقین. اب یہاں پر متقین کی کیا صفات بیان فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اقامۃ الصلاۃ کا چند اللہ ہمیں دیتے ہیں. اب اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ جو جنت کی جنہیں جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی متقی ہے. مولا وہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضرائے. فرمایا وہ ہے کہ جب خدا ان کے ہاتھوں کو رزق کے لیے کھول دیتا ہے مالداری کے عالم نبی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور بالکل جب کمزور اور غریب ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ مومنین کی شان ہے. ایمان کی جانچ پڑتال کے اعتبار سے انصاف کی سبھی زندہ خرچ کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. امام غزالی رحمت کی کتابوں میں دیکھ رہا تھا آپ نے میناج العابدین نے ارشاد فرمایا کہ قلب کا سب سے بڑا سکون مومن کے لیے خدا کی راہ میں دینا ہے. کیونکہ جو خدا کی راہ میں دینے سے اس سے سکون ملے گا نا یہ سکون پھر کسی اور بات جو اپنے مال خدا کی راہ میں دے گا اس کی اور یہ نفسیاتی بات ہے اور یہ عملی بات ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے جتنا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا میں سمجھتا ہوں جتنا سکون آپ کو اس نعمت اور اس ادارے سے ملا ہوگا ایسا سکون آپ نے کہیں پایا نہیں ہوگا. فرمانے کے لیے کہ وہی اپنی متقی وہ جنت جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین آسمان کے برابر ہے وہ متقیوں کے لیے ہے اور متقی وہ ہے اللہ جی میں جس سکون ابھی سر رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ غم میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کسی کو ایک روپیہ دے دیا کہیں میری طرف سے مسجد میں چندہ ہے وہاں سے کہنے لگے شیخ صاحب آپ نے تو گزشتہ مہینے ایک لاکھ روپے دیے تھے. وہ کہا میرے خوشحالی کے دن سے یہ میرے مندی کے دن ہے. ایک ہی روپیہ دیا آپ نے تو کہا میں نے گزشتہ سال کیا دیا تھا ایک لاکھ روپے. تو کہا تمہیں یاد ہے مجھے یاد ہے تمہیں یاد ہے مجھے یاد نہیں ہے. اس وقت ایک لاکھ روپیہ دینا بھی خدا کے لیے تھا اس وقت ایک روپیہ دینا بھی خدا کے لیے ہے وہ میری خوشی کے لمحات تھے تب بھی خدا ہی کے لیے دیا. ادب اور تعدد کو میں نے ذکر نہیں کیا. اب زمین اور ترخان حال کوئی نہیں ہے تب بھی خدا کی راہ میں دے رہا ہوں. نہ میری نظر میں ایک لاکھ روپے کی کوئی حیثیت ہے نہ میری نظر میں ایک روپے کی کوئی حیثیت ہے. میری نظر میں میرا مدمع نظر جو ہے وہ خدا کی راہ میں وہ خدا کی راہ میں. کی عادت تو تم نے رسیدوں پر لکھی ہے مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا دیا. کیونکہ نیکی کر کے بندہ بھول جائے تو بہتر ہے نیکی کر کے بندہ بھول جائے. اور صادقین نے فرمایا کہ سچ بندہ بولتا ہے تو بھول جاتا ہے یاد رکھنے والی چیز جھوٹ ہوتی ہے. تو بتا بھول جاؤ اللہ فرماتا میری راہ میں دے کر بھول جاؤ تم بھولو یاد رکھنے والے ہمیں. فرما دو ہماری راہ میں قرضہ ہنسنا اللہ فرماتا مجھے دو قرضہ ہنسنا دو. تمہاری سوئی تاریخ موجود ہے. اللہ فرماتا مجھے دو مجھے پیسہ دو تاکہ یہ پیسہ میں تجھے تمہیں جب لوٹاؤں اور یہ پیسہ ایسی جگہ محسوس ہوگا کہ نہ چوری ہوگی نہ مال جلے گا. جب تجھے ضرورت ہوگی اس پیسے کی اور اس وقت تیرے پاس کوئی شے مہیا نہیں ہوگی پھر جب تم ادھر ادھر بدلے جھانکے گا اس وقت بھی تیرا رب مال جو تجھ سے لیا ہے تم جس طرح رب تجھے لوٹا دے گا. فرمایا کہ یہ تم نے دیا تھا یہ تیرے لیے ہم لوٹا رہے ہیں. جو تم نے دیا ہے تو فرمایا جو تم نے بانٹ دیا جو تم نے بانٹ دیا وہ تیرا تھا جو تم نے رکھا یہ تیرا نہیں ہے. جو تم نے بانٹ دیا وہ تیرا تھا فرمایا جو تم نے رکھا یہ تیرا نہیں ہے. سٹا فرماتے کہ کسی مسلمان کی تنگ دستی کو دور کرے اور اس کے گھر میں پھانسی چل رہے ہیں اور وہ آگے چل کر اس کی امداد کرے. سٹا فرماتے رب کریم فرماتا مجھے کہیں سے کچھ راہ نہیں رکھنا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے پر اہم کرتا ہے. میں جس بندے کا خدا ہوں وہ محبوب کو اعلان کرنے کے کل قیامت کی یہ مال اس کے اور جہنم کے درمیان آؤ ہو جائے یہ مال اس کے اور جہنم کے درمیان آؤ ہو جائے گا. یہ مقام ہے انصاف کی سبھی کا سبحان اللہ. یہ مقام اللہ کی راہ میں دینے کا یہ شان ہے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. وہاں پر کیا فرمایا کہ مومن متقی کون ہے؟ جو خوشحالی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور جب اس پر قسم کرسی اور ازمائش اور گویا کہ پریشانی کے لمحات آتے ہیں تب بھی وہ خدا کی راہ میں دیتا ہے. نہ خوشی میں دینا اس کی ذات کا مقصود تھا, نہ غم میں دینا اس کی ذات کا مقصود تھا. پہلے بھی اپنے رب اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے دے رہا تھا, اب بھی وہ خدا خدا کے دین کی تکلیف کے لیے دے رہا. تو فرمایا کہ جناب مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کو درجہ بدرجہ. بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے, آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ کو یہ سارے خرچہ اس میں ڈال رہے ہیں, یہاں سے مراد تو زکات دینا ہے, یہاں سے مراد تو زکات دینا ہے. مما رکنا ہوں پھر کیونکہ اقامت صلات سے نماز پر مراد ہے. اب مجھے چاہوں گی اہم افراد کر رہا ہوں, اقامت صلات سے نماز پر مراد ہے تو معصوف معصوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. ایک باؤ ہے معصوف معصوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے, یہ ایک بات عربی کا مشہور قاعدہ ہے. تو لہٰذا یہ فرما دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یہ واو ہر سے آتے پاس جنہوں نے دونوں مضمون کو دونوں جملوں کو الگ کیا ہے. اور یہ گرامر کا قاعدہ ہے کہ واو کے ماں قبل کا جو حکم ہے وہی ماں واو کے ماں بعد کا ہوتا ہے. تو جب واو کے ماں قبل اقامت الصلاۃ نماز پڑھنا ہے وہ فرض ہے, تو وہی مما رزقناہم ینفقون اللہ کی راہ میں دینا تو وہ بھی فرض ہونا چاہیے. پتا چلا کہ یہاں سے زکات دینا مراد ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ ولایت جو ہے اور خدا کا قرب جو ہے وہ صرف فرض نمازوں سے ملتا ہے؟ خدا کا قرب خدا کی رضا فرض نمازوں سے ملتی ہے, صرف فرض نمازوں سے ملتی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ رب العزت نے محبوب سے کیا فرماتا حدیث قدسی میں کہ محبوب جب میرا بندہ فرائض کی کثرت کرتا ہے پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ راتوں کو اٹھ اٹھ کے نقلی عبادت کرتا ہے تو فرمایا اس کے نوازن سے میں راضی ہو جاتا ہوں, اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے حال بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو فرائض پر عبادت کرنا یہ تو ڈیوٹی ہے, اس کو تو پورا کرنا ہے, لیکن نوازی کی کثرت سے آقا کو راضی کرنا ہے کہ یہ صرف ڈیوٹی پورا کرنے نہیں آیا ہے بلکہ اس پیغام کے ساتھ بھی بیانت سے شدت دل کے ساتھ اس کو عمل کرنے دے گا. ایک شخص ہے جو فیکٹری میں کام کرتا ہے ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جناب اوور ٹائم کرتا ہے تاکہ فیکٹری کے معاملات درست ہو جائیں اور مال کا تقاضا بھی نہیں کرتا. آپ ذرا یہ بتائیے اس پر اس کے مالک کی شفقتیں کیسی ہوں گی اور انعامات کیسے ہوں گے؟ صرف وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تنخواہ نہ دی جائے, آپ اس طرح کر مجھے دیکھ رہے, آپ محبت سے مجھے دیکھ رہے. تو فرمایا اگر میرا بندہ فرائض کی ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور رات کو جا کر صرف میری محبت کے لیے, اور رات کو جب سمے سمے خرگوش میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر میری کبریائی بیان کرتا ہے, میری صدوقیت بیان کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ صرف ہماری قدرت کی خوشی چاہتا ہے تو ہم اسے محبوب بنا لیتے ہیں, ہم اسے محبوب بنا دیتے ہیں. تو فرمایا مومن معرفت نہ ہوگی اسے دور کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فرض تو ہے ہے. فرمایا لیکن خدا جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے فرض ادا کرنے کے بعد نماز ہوتا ہے, وہ نفل مقبول نہیں جس میں فرض نہ ہو. سرکار غوث آدم نے بھی فرمایا کہ وہ نوافل مقبول ہی نہیں ہے, نفلی عبادت پہ جب تک مقبول نہیں ہے جب تک فرض نہ ہو. لیکن میں اس میں عبادت کرتا ہوں سرکار غوث آدم کے قول کی تشریح جو علماء نے کی اس حوالے سے کہ فرائض جو پڑھ رہے ہیں اور جن کے فرائض رہ گئے ہیں ان کے نوافل, اور علماء نے تجدید فاطر بری نے فرما دی کہ وہ ساتھ میں فرائض بھی اپنے پڑھتے ہیں اور ساتھ میں نوافل بھی پڑھتے ہیں, اور اگر جس وقت زندگی وفانہ کرے موت واقع ہو گئی اور فرائض کے امبار کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو خدا ابھی کتاب میں آیا کہ خدا ان نوافل کو فرض بنا کر اس کے ذمہ رکھ دے گا, اور پھر بھی اگر بچ جائے تو خدا غفور رحیم ہے, فاض نما یزید ہے, اس سے جیسا سوچو گے وہ عطا فرمائے گا. بعید نہیں وہ تو ایک خطرے پر بندوں کو خوشی دیتا ہے, یہاں پر بھی خدا کی نماز نہیں دیتی ہے. تو اس سے جیسی امید رکھی جائے جس سے معاملات اس سے گویا کہ اپنے دل کے اندر رکھے جائے تو انفاق فی سبیل اللہ مما رزقناہم ینفقون, اس میں زکات کا سب سے پہلے درجے میں, فرض نماز ویسے ہی فلاح ہے تو فرض نماز سب سے پہلے رہیں گے. ایک کوئی کہنے کا ولایت کو نفروں سے جس کی براد پر نماز پڑھتا نہیں اور سو جا سجر نہ پڑے اشارہ پڑے تو اس کی عبادت سب دیتا ہے, اس کی عبادت سب دیتا ہے سب دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم اللہ نے نمازوں کا پابند بنایا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیکھتے سے لڑکی کو, وہ فجر بھی پڑھتا تھا اور عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھتا تھا. ایک دن وہ نہیں آیا, حضرت فاروق اعظم بڑے بیٹے ہوئے اس کے گھر میں, اس کی والدہ سے پوچھا تمہارے بیٹا آیا نہیں کیا بات؟ تو کہا وہ عشاء کی نماز تو پڑھ کر آ گیا تھا آپ کے پیچھے, لیکن رات کو کثرت سے وظیفے کر رہا تھا اور نوافل پڑھ رہا تھا, اس کی آنکھ لگ گئی اور فجر نکل گئی. حضرت عمر نے فرمایا ہو کاش وہ رات کو سو جاتا, نوافل نہ پڑھتا سو جاتا, لیکن فجر ادا کر لیتا. تو یہ فجر پڑھنا اس کے لیے, عشاء پڑھ کر فجر پڑھنا اس کے لیے پوری رات عبادت کے مار ہوتا پوری رات. تو یہ نہ ہو کہ تہجد کے چکر میں ہماری فجر چلی جائے, تہجد کے چکر میں فجر چلی جائے, یہ نہ ہو عشاء کو اپنے وقت پیدا کر لیا جائے اور فجر کو پڑھ لیا جائے, پہلے یہ ملازمت کر دی جائے میں خدا کہ نیک بندوں کی کتابیں صالحین کے اقوال پڑھے جائیں تاکہ دل کے اندر جو بغاوت ہے دین سے وہ ختم ہو جائے اور دل جب صحیح مسلمان ہو کر راغب و جانب ہو جائے تو پھر کیا ہے, پھر تو وہ خود تشریف لا کر کہتے اٹھ تہجد نہیں پڑھنا, نماز نہیں پڑھتا, نمازوں کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ انوار جلالی بھی اترتے ہیں اور انوار جمالی بھی اترتے ہیں, اور انوار جمالی اترتے ہیں تو پھر الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ دل خود بیدار کرتا ہے. اٹھتا کیوں نہیں ہے, یہ دل تو بیدار ہوتا ہے پوری آنکھ کو اشارہ کرتا ہے اور آنکھ روشن ہو جاتی ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں اس دل کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت بھی عطا فرماتا. اللہ ہم تو ایسے سندھ ہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے دل بیدار کرتا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کا کوئی معلم اور ٹیچر نہ ہو. فرمایا انسان کے پاس کوئی استاد بھی نہ جائے تو یہ اندر کا انسان اس کا استاد ہے, یہ اندر کا انسان اس کا استاد ہے, یہ اس کی سلاح کرتا ہے. اور انسان ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ جہاں پھر آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے, ورنہ ایسا کوئی بھی نہیں گزرتا کہ جس میں اندر کا انسان جس کی رضا روح ہے خود سے ہے, فرشتوں سے ہے, خدا کے انداز سے ہے, روح خدا کے انداز سے خدا کے اذن سے ہے, تو یہ اذن والی چیز حق پر بلاتی ہے. جسم گویا کی بہیمیت بنانا ہے, یہ شیطانی کی طرف لے جاتا ہے, لیکن یہ اندر کا انسان خدا اس پر جسم کی کتنی بھی زندگی کے جائے پھر یہ روح کے اندر یہ لطافت رہتی ہے, پھر خدا کے خدا سے بغاوت نہ کرنا, خدا کا نافرمانی نہ کرنا. یہ الگ بات ہے کہ انسان کی شیطان کی بات سن کے منہ موڑ کر اس کی بات کو نہیں سنتا, لیکن اندر کا انسان اس کا سب سے بڑا معلوم ہے. اس بات ہمیں جاننا پڑے گا اندر کا انسان اس کا سب سے بڑا معلم ہے جو اسے بیدار کرتا ہے. اس لیے بزرگان عظیم کہتے ہیں آئینے کو دیکھا کرو, آئینہ دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے, آئینہ دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے. آئینہ دیکھو تو اپنی آنکھوں میں خود اتر جاؤ, آنکھوں کا طالب بنا کر خود اتر جاؤ, اور آئینے کو اپنا معلم بنا کر اس کے سوالات کرو کہ باہر کیا بول رہا تھا, اندر کیا کر رہا تھا, جنت کیا تھی اور خلوت کیا تھی, یہ تبصرہ یہ تبادلہ خود کرے. اس لیے بزرگان عظیم کہتے ہیں کہ مرشد اگر دیکھنا ہے تو آئینہ ہے, آئینہ سب سے بڑا مرشد ہے کہ جو اندر کے انسان کو بیدار کرتا ہے. فرمایا جس کا اندر کا انسان مر جائے وہ کثرت سے آئینے کی بات کرے, اندر کا انسان اس کے دوبارہ انسان نفسی کرنا شروع کر دے گا. تو اللہ ہمیں صوفیہ کے طریقے پر چلا اور ان صالحین کے طریقے سے اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کرے. میرے دوستوں وہی معذرت نہ ہوں گے سکون میں تو زکات تو شامل ہے, لیکن اس میں جو اشارہ دوسری جانب جو خدا کے قرب کا ہے وہ نوافی عبادت کا ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ نبی رجوع سکون افس کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس میں زکات بھی ہے اور عمل درجے کی نوافی بھی ہے, اس لیے کہ خدا خوش جب ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں سب کچھ اٹھا کر دے دیتا ہے. اور اس کی تفصیل ایک یہ بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولا تو یہی ہے, اس آیت کی سب سے بہترین تفصیل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر نعمت انسان کو دی ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی, اس کو خرچ کر. اب یہ آپ کو کہو کہ بھائی زکات اس میں ہے صدقہ اس میں ہے, اس کے کسان سے ترجمہ امام راجم کر لیا کہ خدا نے بنتی نعمت دی ہے نا, اب وہ نعمت دو قسم کی, ایک ظاہری باطنی, اب وہ نعمت دو قسم کی ہے, ایک ظاہری اور ایک باطنی, کا دونوں اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے وہ مجمار رکھ نہ ہوں ان فکور, کہ جو دونوں نعمتیں ایک ظاہری نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اور ایک باطن کا حسن خدا نے اس کو دیا ہے, وہ ظاہری نعمت بھی خدا کی مخلوق کے لیے خرچ کرے اور باقی نعمت بھی خدا کی مخلوق کے لیے خرچ کرے. ظاہری نعمت کیا ہے؟ فرما اہل و عیال کی خدمت, قرابت داروں کی خدمت, ان کی مانگ سے مدد کرنا, عام لوگوں کی خدمت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا, نیکی کا حکم دینا, یہ گویا کہ ظاہری اس کی گویا کہ نعمت ہے جس میں وہ خرچ کر رہا ہے. قرابت داروں کو یہاں پر بات کر دوں, اہل و عیال کی خدمت کرنا, اس لیے شریعت مطہرہ میں کہ بندہ صدقہ دے تو اپنے رشتے دار کو دیتا ہے, صدقہ دے تو اپنے رشتے دار کو دے, صدقہ کرے تو پہلے اپنے عزیزوں پر کرے جو غریب مستحق ہے. سرکار نے فرمایا اس میں دو نیکی, ایک صدقہ اور ایک قرابت داری, اس میں دو نیکیاں آتی ہیں, دو درجے کھلتے ہیں, ایک تو صدقہ دیا اور ایک گویا کہ صلح رحمی اس نے کی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اور صلح رحمی کرنے والوں کے خدا کے بارے میں بول رہا ہوں. اس لیے زکات کے مصارف ہوں یا سفرے کے مصارف ہوں اس میں پہلے اپنے عائش و اقارب کو دیکھا جائے, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے رشتے دار کو, اپنے ماموں داد کو, اپنی بھوپی داد کو, اپنے رشتے داروں کو دیکھ لیا جائے جن سے گویا کہ قرابت داری ہے. اب چاہے وہ قرابت داری نسب والی ہے یا مشاہرت والی ہے, سسناری گویا کہ قرابت داری ہے یا جناب اپنی قرابت داری ہے, یہ ساری چیزیں قرابت داری میں آ جاتی ہے. انہیں سستا دے دیں گے, سستے کا اجر ہے, دوسرا سزا رکھنے کا اجر ہے. فرمایا اللہ عشا فرماتا ہوں مم مار رکھنا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, یعنی دونوں چیزیں دیتے ہیں, ظاہری نعمتیں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور باطنی نعمتیں بھی خدا کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. ظاہری نعمت کیا ہے؟ اہل و عیال کی خدمت, اپنے اہل و عیال کی خدمت, اپنے قرابت داروں کو صدقہ دینا یا جناب ان کی خدمت کرنا مال کے ذریعے, نقلی صدقے کے ذریعے, یا جناب جو ہے وہ عام لوگوں کی خدمت کرنا, امر بن معروف کو نہیں علی منکر کی خدمت کرنا, تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں. اور باطنی نعمت کیا ہے؟ عقل. جو تمہارے پاس کوئی مشورہ لینے آیا تو اسے مفید مشورہ دو, یہ بہت بڑا سستا ہے یہ. اور وہ مما رزق نہ ان فکر کے اندر داخل ہے, کیونکہ عقل ہماری باطنی نعمت ہے. اور اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو اپنی نعمت جو ہمیں اسے دی ہے وہ ہماری نام سے دیتا ہے. ظاہری نعمت دے کر باطنی کو چرانا اس کے حق کو ادا نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ مومن کے درجے ہیں. جس طرح نماز ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے, اسی طرح انسان کی فضیلت ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. اصل ایک ظاہری باطنی جوہر ہے جو اللہ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے, جانداروں کو عطا فرماتا ہے, زندوں کو عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے اس سے جو بات میری قلب میں نہیں وہ آپ کی قلب میں ہے, جو آپ کی قلب میں نہیں دوسری کی قلب ہے. تو مشاورت کے اندر جب ایسا مسئلہ آ جائے تو محض خدا کی رضا کے مشورہ دے دیا جائے تو وہ بھی ایک عظیم صدقہ ہے اور انصاف کی سیرت کی عظیم صورت ہے. اسی طرح محبت یہ گویا کہ باطنی نعمت ہے, کیونکہ سختی دلوں کی جس طرح باطنی نحوست ہے اسی طرح دل کا نرم ہونا اور یہ محبت جو ہے یہ باطنی نعمت ہے. اسی سے بھی خدا کی راہ میں اس کو بھی خرچ ہے, اس کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرے. تو فرمایا کہ ظاہری نعمت اور باطنی نعمتوں کا یہ حقیقی امتزاج جب ہو جائے گا تو فرمایا وہ مما رزق نہ ہوں ان سکول کے تمام تقاضے گویا کہ ادا ہو جائے. ایک بات یہاں پر رکھ کر کے درس ختم کرتا ہوں, کیونکہ اس کو بے شمار جواہرات میں جمع کر کے لایا ہوں اس حوالے سے, تو چاہتا ہوں کہ درس بدر آپ کی خدمت پیش کروں. کیونکہ سب سے نفیس اور ایمان کو تازہ کرنا یہی چیز ہے انصاف کی سبھی میں, یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں ادا فرمانا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سارا مال خدا کی راہ میں دینا چاہیے؟ جب اللہ تقاضا کر رہا ہے, اللہ کی جانب سے تقاضا ہے کہ دو ہماری راہ میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, اور سوال یہ ہے کہ سارا مال دے دیں, کیونکہ سارا مال دینے کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مما رزق نہ وہ مما رزق نہ ہو, کہ مما جو ہے یہ مین ماں ہے. کیا ہے؟ مین ماں. طیب آپ نے پڑھی ہے, کالے پڑھے ہیں, یہ مین ماں ہے. یہ ابہام جو ہوا ہے مین مین کا, یہ مین ماں نہیں مین ماں ہے. اور مین جو ہے عربی گرامر میں تمیز کے لیے آتا ہے, بازیت کے لیے آتا ہے. امید ماں عزت نہ ہونے سکون, جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اس کا صحیح ترجمہ کیا؟ اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں, کچھ اہل و عیال کے لیے رکھتے ہیں, اپنے لیے رکھتے ہیں, اور اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں من تبیز کے لیے. لیکن علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ من تبیز کا یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو مال نہ ہونے پر صبر کرنے پر قادر ہے, یہ کاملین کا مقام ہے. جو مال نہ ہونے پر خوش ہوتے ہوں اور صبر کرتے ہوں ان کے لیے سارا مال اٹھا کر دے دینا چاہیے. پر میں کوئی ایسا ہے سرکار کے حضور سب سے پہلا بیٹھا ہوا شخص صدیق اکبر ہے, جنگ تبوک کے لیے میرا اللہ نے اعلان فرمایا, کیونکہ بڑی گویا کہ مفلسی والا معاملہ ہے, اسباب نہیں ہے پسماندگی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کون ہے جنگ, کیونکہ یہ اب بہت سخت قسم کا مارکا ہے. جو سرکار خود تشریف لے گئے اور عیسائیوں کے ساتھ یہ جنگ ہے, سرکار نکل کر تبوک کے مقام پر گئے اور 15 دن سے زیادہ قیام کیا, وہ ڈر گئے آئے نہیں, لیکن سرکار جنگ کے لیے نکلے تھے, اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو غزوے کے لیے ضروری نہیں کہ تلوار باہم لڑ جائے, غزوے کے لیے کہ جب سرکار جنگ کا ارادہ کر کے نکلیں گے تو غزوہ ہو. اس سوال کے جواب میں یہاں پر دیتا چلوں, کہیں آپ کتابوں پڑھیں گے غزوہ موتا میں تو سرکار نہیں تھے, لیکن اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو علماء امام بخاری فرماتے ہیں غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے غزوہ موتا سے عیسائیت کی کمر چکی ہے اور گویا کہ اس نے اس طور کی نصرانیوں کی کمر چکی ہے تو یہ مشورے سارے سرکار کرتے خواہ سرکار نہیں گئے تھے اسی لیے تبرکن اس کو سرکار ہی کی طرح منسوخ کر کے غزوہ موتا کہا جاتا ہے تاکہ اس کی تسلسل اور تاریخ کے اعتبار سے بات مسلم ہو جائے اور مکمل ہو جائے اور ذہن میں کوئی تشویش نہ رہے. اب یہ کہ سارا مال خدا کی رحمت کی راہ میں دینا جائز ہے تو علماء نے لکھا کہ نہیں, من تدیس کے لیے اللہ فرماتا ہے جس سے تقاضا کر رہا ہے وہ مما کہ وہ اللہ کی راہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں تو کچھ خرچ کرتے ہیں, کچھ اپنے لیے رکھتے ہیں, کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن فرمایا جنہیں مال نہ ہونے پر صبر آتا ہو, تو یہ چاہوں جنہیں مال نہ ہونے پر صبر آتا ہو اور مال دینے پر سکون آ جاتا ہو, فرمایا ان کے لیے بالکل جائز ہے. اور پھر دن یہاں پر ان کے لیے تبیر کا نہیں ہوگا, بیان کا ہوگا کہ وہ مل بار رکھنا ہو ان سے خود جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں. اب غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اسلام کے لیے دے گا, میرے آقا میرے مولا سیدنا عثمان غنی کرے گا. اور انتہائی غربت کا عالم ہے اور بہت سی جگہ پچاس ہزار سے زیادہ فرشتے لے کے جا رہے ہیں اور ان کے لیے اور سخت قسم کی گرمی ہے. اس میں کئی واقعات میں محبت کے لیے بعض صحابہ نہ جا سکے, وہ انشاءاللہ غزوہ تبوک پر کبھی بات کروں گا تو عرض کروں گا اور ان سے میرے آقا کی کریمانہ مغفرت اور شفاعت کے کیا تقاضے تھے بھاری دیکھی جا سکتی ہے. اس پر مسلم شریف حضرت مالک کا واقعہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. سرکار نے فرمایا دو اللہ کی راہ میں کچھ بھی دے سکتے حضرت عثمان کھڑے ہو, کہا حضور 100 اونٹ میری طرف سے. میں نے کہا لوگوں عثمان کے ایمان کا تم شک کرتے ہو, جس وقت اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا عثمان نے دیا, صدیق اکبر نے دیا, فاروق اعظم نے دیا, کس کو پتا تھا کہ عثمان غنی 12 سال حکومت کر پائیں گے؟ کس کو پتا تھا کہ جناب حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک ایک سپاہی کی تنخواہ 80,000 دینار ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی جس طرح آج مالدار ہے ان کی برکت سے اسلام بھی مالدار ہو جائے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشن چلانے کے لیے افراد کی ضرورت تھی, سرکار کو اپنا مشن چلانے کے لیے افراد کی ضرورت تھی. اس لیے سرکار نے اللہ کے عثمان کو بھی مانگا, ابو بکر کو بھی مانگا اور گویا کہ حضرت عمر کو بھی مانگا. اور یہ شاہ جو خدا نے عطا فرمائے تحریک چلانے کے لیے, پھر انہوں نے محمد یہ ثانی ہونے کا یعنی منظر کام ہونے کا جذبہ عطا فرمایا کہ جب انہیں کوئی دیکھتا تو سرکار کی تصویر ان کے سامنے واضح ہو. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور 100 اونٹ میری جانب سے. یہ ایرانی کو 1 اونٹ نہیں دے سکتے, حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے. کتنے بولو بولو 100 اونٹ. یہ اہل سنت کی تمام تاریخوں میں اہل تشریف کی تاریخ بھی موجود ہے. فرمایا صرف 100 اونٹ نہیں, ماں سجالا اور جو اس پر بیٹھ کر جائے گا اس کے ساتھ رہ جاتا. ثقافتی تشریف فرما ہو پھر تھوڑی دیر سرکار نے صحابہ سے مشاورت کی, پھر کھڑے ہو گئے اور پھر لوگوں کو ابھارا چندے کے لیے, لوگوں کو ابھارا گویا کے سرکار کے لیے, لوگوں کو ابھارا گویا کے جہاد معاملت کے لیے. پھر عثمان غنی کوئی نہ کھڑا ہوا, عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ یہ 100 اونٹ دے چکے ہیں اب کون کھڑا ہو؟ پھر کہتا ہوں 100 اونٹ اور. اسی طرح 3 دفعہ جب اٹھے تو سردار ممبر سے اوپر گیا, مثال کے علاج موجود ہے. سرکار نے حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا, فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ اب میرے عثمان کی کسی نفلی بات کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ عیش کرے, اب یہ خوش رہے, خرم رہے, اب اسے کسی نفلی بات کی ضرورت نہیں ہے. میں محمد رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ خدا اس سے راضی ہو گیا اور خدا کے رسول اس سے راضی ہو گیا. یہ مقام ہے صحابہ کرام, یہ آبادی سماعت کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر جو ہم نے مواد جمع کیا ہے, اللہ کی راہ میں دینے پر کیا. ذرائع ان شاء اللہ چلیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں خرچ جو کیا وہ مما رتنا ہوں ان سکون کی تفسیر میں. جب صحابہ کے واقعات میں ان شاء اللہ آنے والے 10 نعت کی میں پیش ہوں گا قرآن کی آیتوں کے تحت, تو پھر آپ دیکھیں گے جناب معاملات کیا ہے. وقت ہم سے وفا نہیں کرتا ہے, تیزی سے گزر جاتا ہے اور آپ کی مصروفیت کے بدلتے خاطر صرف میں یہاں پر یاد کر رہا ہوں کہ جسے کچھ رکھے کچھ دے دے, لیکن جسے مال نہ ہونے پر صبر ہو اس میں جائز سب کچھ دے دے. سب نے تو صبر لیا. حضرت عمر آئے کہا آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا, آج ابو بکر سے میں سبقت لے جاؤں گا, آج لے جاؤں گا. مجھے میرے کسی بھائی نے سوال کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے سبقت لے گئے؟ میں نے کہا ایک دفعہ ہوا. وہ کب ہوا ہے؟ فتح مکہ کا. جب سردار فتح مکہ کی جنگ کے لیے نکل رہے تھے دس رمضان مبارک کو تنائی ہوئی تو سردار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے. یہ علمی نقطہ ایک عرض کر دوں آپ کے سامنے محبت کر دیا ہے اور میرے آقا کیسا نوازتے ہیں اور ذرے کو گہر اور آفتاب اور نئی اعظم کیسے بناتے ہیں. تو سردار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر حملہ تھا اور سنے حدیبیہ کی مخالفت ہو چکی تھی, انہوں نے تردید کر دی تھی. ابو سفیان کو سرکار نے مدینے سے نکال دیا تھا اور سرکار نے فرمایا جو بھی اعلان فرمایا پہلے رمضان سے پہلے کہ جو بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے, جتنے زبردست تم نے دیکھے اس کے بخاری میں کہ جو بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت پر ایمان لاتا ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ رمضان مدینے میں کرے. اگر یہ اعلان عام ہوا تو کون سا بھی گھر میں رہ سکتا, سارے آگے مدینے میں دس ہزار سے زیادہ صحابہ وہاں پر گویا کہ تشریف فرماؤں. دس رمضان مبارک سنا ڈگری کو میرے آقا نے نکلنا تھا, روزے کی حالت ہے اور سرکار مسجد سے باہر نکل تنہا بیٹھ گئے تو صحابہ کرام حضرت ابو بکر عمر سمیت سب دور کھڑے ہوئے تھے. صحابہ کا طریقہ تھا کہ سرکار تنہا بیٹھے ہوں تو قریب نہیں جاتے تھے, تنہا بیٹھے ہوں تو قریب نہیں. کئی باتیں اس کو پیش کی جا سکتے ہیں. سرکار نے کچھ کریں مقدس کو اٹھانا حضرت ابو بکر کی طرح کی طرح حضرت ابو بکر سامنے بٹھایا, کچھ باتیں کی, سرگوشیاں کدائیں کر بیٹھے بیٹھ گئے. عمر بلا حضرت عمر آئے سامنے بٹھایا, کچھ ان سے سرگوشی کی انہیں بائیں کر بٹھایا تو سارے مسلمانوں کا سب آ جائے. اب سارے آ کے سرکار کے سامنے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا سنو میرے ابو بکر عمر کا کیا مقام. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم نبی تھے اور ریشم کی طرح گھی کی طرح نرم تھے. اللہ نے وہ نرمی میرے ابو بکر کو عطا فرمائی. فرمایا نوح علیہ السلام میں تسلط بہت تھا, جس کو بغیر آپ کو سمجھانے کے ترجمہ کو اپنے موقف پر سر دے دینا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا ہے, وہ شدت کو تسلط اور شدت جو اللہ کو منصور ہے اور مقدور ہے. تو فرمایا کہ حضرت کے نوح مثل پہاڑ کے تھے, ابراہیم مثل گھی کے تھے, مثال گھی مثل گھی کے تھے, تو وہ گھی جیسی نرمی اللہ نے میرے روح میں بتا دیا. فرمایا نوح علیہ السلام مثل پہاڑ کے تھے, وہ جرات اور شدت اللہ نے میرے عمر کو بتا. فرمایا کہ ابو بکر سے میں نے پوچھا, لے وہ رائے ابو بکر سے میں نے پوچھا مکہ والوں پر حملہ کرنا چاہیے. ابو بکر نے کہا کہ حضور یہ آپ کے رشتے دار ہیں, انہیں معاف کر دیں. میں نے بدر میں رائے کسی کری تھی جنرل سری گربر کی. حضرت عمر سے پوچھا سرکار نے بہت جنگ رکھا اور بدر کے اندر کہ کیا کرنا چاہیے. فرمایا حضور ہمارے رشتے داروں والے پر ہم اس کی جنگ کو مارتے. حضرت ابو بکر سے بدر میں پوچھا سرکار نے کہ کیا کرنا چاہیے. مارے نا جو انہیں پڑھا لکھا ہے اسے بولو کہ ہمارے بچوں کو پڑھائے تعلیم دے, اور جو انہیں پڑھا لکھا نہیں ہے وہ فدیہ دے کر جان چھڑا لے. تو سرکار نے فرمایا عمر تمہاری بات سے مجھے ابو بکر کی بات زیادہ اچھی لگ رہی ہے, یہ آدھا فتوا حضرت ہے ابو بکر کے کال پر ہوگا. لیکن یہاں پر کیا تھا کہ سرکار نے سرکار مشاورت فرمائے کہ فرمائے لوگوں دیکھو کہ میرے ابو بکر جو ہے ان کی نرمی ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام بھی جیسے نرم تھے. وہ نرمی اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی. فرمایا کہ نوح علیہ السلام میں پہاڑ جیسی مضبوطی تھی, وہ سختی اور تسلط جو ہے اللہ نے عمر کو عطا فرمایا. میں نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیا مکہ پر حملہ کرنا چاہیے اور ان سے بدلہ لینا چاہیے. ابو بکر نے کہا کہ حضور آپ کی اپنی قوم ہے, اپنی برادری والے, انہیں چھوڑ دے. میں نے عمر سے پوچھا کہ عمر کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ حضور انہوں نے 18 مسلمانوں کو کعبے کے اندر حرم کے اندر شہید کیا ہے, انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے, ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. سرکار نے فرمایا آج عمر کی قول کو ابوبکر کی قول پر تبدیلی ہے. فرمایا تلوار اٹھاؤ اور روانہ ہو جاؤ مکے کے لیے. تو یہ ہے واحد ہوتا ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی قول کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قول پر ترجیح ہوئی ہے. اور یہ مستحب ہے, مستحب میں ایک کا قول غالب ہو جاتا ہے کبھی کبھی, دوسرے کا مغلوب ہو جاتا ہے, لیکن اجر دونوں کو ملتا ہے. سرکار فرماتے مستحب ہو جائے اور صحیح بات کر دے اسے دس نہیں کیا. کیونکہ اپنی نفس کے لیے تو نہیں کر رہا, اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے. اور اگر غلطی کر گیا وہ اپنے نفس کے لیے تو نہیں کر رہا تھا, دین کے لیے کر رہا تھا, غلطی ہو گئی انسان ہے. تو فرمایا اس کی خطا بھی ادا ہے, دس نہ ملی تو دو مل گئی. اس کی خطا بھی ادا ہے, دس نہ ملی تو دو مل گئی. تو یہاں پر اس کے حال فیصلے کے اندر حضرت عمر کو تفصیل. خیر یہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہے کہ جسے سارا مال دینا اللہ کی راہ میں ہے. تو فرمایا کہ جسے مال دینے سے صبر آ جائے اور مال رکھنے سے گھبراہٹ ہو تو اسے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا جائز ہے. سردار حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج موقع ہے کہ مجھے اپنے گویا کے زراعت سے اور معاملات سے پیسہ بھی زیادہ ملا ہے اور گویا کہ معاملات بھی زیادہ ہے اور اناج بھی زیادہ ہے. سب لے جا کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں گو کر لاتے کیا ہے. اپنے گھر کا سامان اٹھا کر لے گئے اور جناب لاکھ کے غلاموں پر جب لا کے رکھا گیا تو کثیر تعداد میں اور حضرت ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا سامان اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. حضرت عمر سے حضرت نبی کریم علیہ السلام فرمایا عمر اتنا سارا سامان کیا لے کر آ گئے؟ گھر کے لیے تو چھوڑا نہیں جائے گرو جی کے دن سے. فرمایا حضور آدھا لایا ہوں آدھا گھر میں چھوڑا ہوں. وہ من ماں پر انہوں نے عمل کیا, انہوں نے وہ من ماں کے من تبیز پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا لے کر آئے اور تھوڑا چھوڑ دیا. ابو بکر سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ حضور میں آج کی صفت کاملیت میں فرق ہو چکا ہوں. فرمایا جو کچھ تھا سارا گھر ہی اٹھا کر لے جانا, سارا گھر ہی اٹھا کر لے آیا ہوں. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دو دعائیں مرنے میں فرمائی اور فرمایا ابو بکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ سبھی اٹھا کر لے گیا ہے؟ فرمایا ابو بکر تو اللہ رسول ہوں, میرے گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کا کرنا, وہ ان کی کفالت کرے گا. اور وہی یعنی فرمایا کہ اللہ کافی ہے. حضرت ابو بکر کا یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول دونوں کافی ہے تو اس سے توحید میں کوئی بگاڑ نہیں آیا. تو یہ نام یاد ابو بکر صدیق کے نام سے چندہ بھرتنے والے لوگ جو کہتے ہیں صرف اللہ کا نام اور رسول کے نام لینے کی ضرورت نہیں, تو یہ خارجیت ہے, جہلیت ہے, الحاد اور بدینی ہے. دین کیا تھا؟ دین ہماؤس کے دین کیا چیز تھی؟ دین وہی چیز تھی جو حضرت ابو بکر نے کی اور جو حضرت ابو بکر نے بول کے بتایا. اور اس سے فرمایا کہ جن مانگ نہ ہوں ہم جیسے ناگمان کے اللہ نے گنجائش رکھی کہ کچھ خود رکھو اور کچھ خرچ کرو. لیکن جو کچھ خرچ کرو گے وہ کیا ہے؟ جیب میں 100 روپیہ آئے غریب آیا اور مستحق آیا, بندہ مرغی کھا رہا ہے اور ایک مستحق آیا تو کچھ خیال کہیں گے ایک جیرے والا بسکٹ اسے دے دے. اور پھر کیا جناب میں نے بڑی دیکھی تھی تو یہ بھی سب کا ہے, دیکھیں گے قرآن کے آئین میں اور قرآن میں جناب اس سب کی کیا حیثیت ہے. اور جو اللہ نے بھرنا تھوڑا رکھو تھوڑا دو, یہ سترا اس قسم کا چرخانے والا یہ اس میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ انشاءاللہ قرآن آگے آیا تو اندر ہم کچھ کر کے اپنی اصلاح کریں گے. کیونکہ دینا خدا کے لیے, جو دے دیا وہی محفوظ ہے, جو دے دیا وہی محفوظ ہے, جو جیب میں ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اور آج کے تو کراچی کے حالات اللہ رحم فرمائے, پتا نہیں اس کے ساتھ کیا معاملات ہو, یعنی ایک محفوظ ہونے کا کوئی ذریعہ ہے لیکن آج کل تو ہمارے سیاسی اور گویا کے علاقے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ حکمت سب کو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ہم اس کے ساتھ کیا ہو جائے. لیکن اللہ تمام کو اپنے حبیب کے سب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے شہر کراچی کو ایک دفعہ پھر روشنیوں کا شہر, امن و سکون کا شہر, روشنیوں کا شہر, مادر پدر آزادی والا نہیں وہ روشنیوں کا شہر کہ جس میں شریعت کے حقوق کی بالا بستی ہوتی ہے, کہ جس میں مادر پتر آزادی نہیں ہوتی ہے بلکہ محرم اور غیر محرم کی تصدیق کو جس طرح ملحوظ رکھا جاتا تھا. یہ مادر پتر آزادی کو اگر روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے تو ہمیں خدا ایسی گویا کہ آزادی سے گویا کہ عطا نہ فرمائے کہ جس میں مادر پتر آزادی ہو جائے اور اس میں کوئی شعار نہ ہو کہ جناب کیا معاملہ ہو اور کیا معاملہ نہ ہو. خیر فرمایا گیا تو ہی مال رکھنا ہوں گے حضرت حضرتی ابو بکر سارا مال اٹھا کر لیا اور سرکار کے دنوں میں گویا کہ ڈھیر لے لیں. آخری ایک واقعہ پیش کر کے اپنے اس درس کو تقیبے کی طرف لے جاتا ہوں اور اس کے بعد آگے کے جو مضامین ہیں جو انتہائی دل نشین اور دل کو مسرت دینے والے ہیں پرانی آیات کے تحت صحابہ اکرام کی جو مدح قرآن میں انفاق میں سکی اللہ سے کی گئی ہے, ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت پیش کروں. اور صحابہ کرام اللہ کی راہ میں دیتے تو تھے لیکن سرکار کا مزاج امور دیکھ کر, جو سرکار کا مزاج بالکل بشاشی کی طرف ہوتا تب آپ نے اللہ کی راہ میں دیتے تاکہ کوئی بشارت مل جائے, تاکہ کوئی بشارت مل جائے اس میں جو قرآن اشارت ہے انشاءاللہ اس طرح بھی ہم کریں گے. لیکن خیر یہ چیز کہ اللہ کی راہ میں دے دینا سب کچھ اس کے لیے جائز ہے جسے بعد میں صبر بھی ہو اور کچھ رکھنے سے اسے گھبراہٹ ہو لیکن کچھ بانٹنے سے اسے خوشی ہو بلکہ سارا بانٹنے سے اسے خوشی ہو. ان کاملین اور صوفیہ کے مقام پر ایک بات عرض کر دوں کہ صوفیہ جو ہوتے ہیں ان کی نظر مرید کی جیب پر نہیں ہوتی دل پر ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ آج کل جیب دل کی جانب چلے ہوئے ہیں لیکن ان کی نظر جو ہے وہ مرید کی جیب پر نہیں ہوتی دل پر ہوتی ہے. یہ واقعہ سنی جو حضرت امام غزالی نے نقل فرمایا. حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ایک دفعہ بحث بدل کے حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام بخاری کے دادا استادوں میں جاتے ہیں جن کو حضرت امام بخاری بڑی عزت سے یاد کرتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس شفیق ابن ابراہیم بلخی آئے اپنا بھیس بدل کے اور سلام دعا کی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا جی میں بلخ سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ شفیق کا نام سنا ہے؟ ہم نے تو بلخ کی شفیق کا نام بڑا سنا ہے. تو شفیق صاحب کہنے لگے کہاں حضور میں نے سنا ہے. بتاؤ ان کے اصحاب کو دیکھا ہے جو ان کے حق میں ذکر میں بیٹھتے ہیں سفیانہ گفتگو ہو گئی کہ جو وہ تربیت کیا کرتے ہیں اپنے مریضوں کی. تو کہا ان کے حلقے میں جو ان کے اسباب اصحاب بیٹھتے ہیں ساتھی بیٹھتے ہیں ان کا کچھ حال معلوم ہے تمہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا تو شفیق ابن ابراہیم بلخی نے کہا کہ ہاں ہوں مجھے پتا ان کے اصحاب کا کیا حال ہے. سب کیا حال ہے؟ تو کہا جی وہ کچھ مل جائے تو شکر کرتے ہیں. ان کے اصحاب کا حال یہ ہے کہ جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. تو کہ یہ حال ہے. ہم نے تو بلخی کا بڑا نام سنا تھا. ہمارے یہاں کے کتوں کا حال ہے کہ کتے کو کچھ مل جائے تو شکر کرتا ہے, نہیں ملے تو بچا رہتا ہے. تو یہ بڑے حیران ہو رہی ہے, کامرین کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے پر جلا ہو رہی ہے. تو ہمارا ہم نے تو بلخی کو بہت بڑا صوفی سمجھا تھا اور اس کے ساتھ کا یہ حال ہے, اس نے اپنے مریدوں کی یہ تربیت کی ہے, اپنے ساتھ یہ تربیت کی ہے کہ جناب کچھ مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. بتائے تو کتوں کے حال ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک سے ابن ابراہیم بلخی نے کہا کہ حضور پھر آپ کے اصحاب کا کیا حال ہے جن کی آپ تربیت کریں؟ تو فرمایا کہ ہمارے اصحاب کا حال یہ ہے کہ جب کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور جب مل جائے تو سب بانٹ لیتے ہیں. جب کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور جب مل جائے تو سب بانٹ لیتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ نے فرمایا تمہاری نیکی جب تک نیکی نہیں ہے جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں خود اچھا لگتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف کی سبیل اللہ کا جذبہ عطا فرمائے, اسی کی رضا کے لیے, اسی کے دین کی مدد کے لیے, اسی کا دیا ہوا رزق اسی کی راہ میں دینے کی کوشش کریں. برائے کریم ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم تیرے دین کی محبت کریں, اپنے عید و تاریخ کا خیال رکھیں, قرابت داروں کا خیال رکھیں, تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کریں, لاچار اور بے کس شخص کی امداد کریں, چاہے وہ ہمارے قرابت داروں میں ہوں تو پہلا وہ ہے, اور قرابت داروں میں سے نہ ہوں تو مولا کریم جو ہمارا قریبی ہو جسے ہم جانتے ہوں, تو مولا کریم ہمیں صحابہ کی سنت اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا ہوں, ہمیں بھی یہ جذبہ دے کہ ہم آخرت کا ذخیرہ کر سکیں, تیری راہ میں تجھے قرضہ حسنا دے کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اور اپنے ترازو حسنات کو وزنی کرنے کے لیے یہ ذرائع کر سکے, اور جو ہم نے دیا اور جن ہمارے بھائیوں نے دیا مولا کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دینے کی برکت سے ان کا بھی دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ہمارے بھائی حضرت قبلہ محمد حریف مارفانی صاحب یہ تو مما رزقناہم سکون میں 100% صادق آتی ہے کہ یہ ہر مہینے اپنے رزق حلال میں سے کام کا بھی اہتمام کرتے ہیں, یہ خوبصورت گلیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں, خدا کے دین کو بیان کرنے کے لیے اتنا بہترین انتظام کرتے ہیں. یقیناً یہ انفاق کی سبھی الزام بہت اونچی سیڑھی ہے. اللہ رب العزت ان کا اجر گنے اور ان کے عظیم والد کو اور ان کے تمام سلسلے کے بزرگوں کو عطا فرمائے, اور ان کے بھائیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کے رشتہ داروں کو عطا فرمائے, اور ہر مسلمان کو یہ جذبہ عطا فرمائے جس طرح یہ دین کی تبلیغ پر اتنی مصروفیت اور اتنے فتنہ دور کے اندر کون شخص اللہ کی راہ کے لیے اتنا مستحیل ہوتا ہے. یقیناً ان کے والد کی دعاؤں کی وجہ سے یہ تمام بھائی اپنی خدمت پر گویا کہ منتخب ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں ان کے تمام عزیز و اقارب صالحین کی وجہ سے منتخب ہوئے ہیں. یقیناً اللہ رب العزت ان کی دینی خدمات کو قبول عطا فرمائے. اور یہ کلمات تشکری میں سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر خدا کی راہ میں دینے کا بڑا اجر ہے وہیں پر جو نیکی کرے اس کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کہتا حل جزا احسان احسان کیا ہے؟ فرما احسان کا بدلہ یہی ہے کہ اس کا احسان کا ذکر کر دیا جائے, اس کو یاد رکھا جائے, اسے لوٹا دیا جائے. تو اللہ رب العزت ان بھائیوں میں, ان گھرانے والوں میں برکتیں, مسرتیں, اتفاق, محبت, ان کے تمام کنبے اور رشتے داروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور برائے کریم قرآن کی خدمات کی برکت سے ہمارے بھی رشتے داروں میں, قرابت داروں میں, ہمارے عزیز اقارب میں تمام مسلمانوں کی قرابت دار اور عزیز اقارب کے اندر اتفاق محبت اور ہمیں سب سے پہلے ان کا خیال رکھنے کی گویا کہ ضرورت اور ہمت اور استطاعت کا فرما یہ سب تیری توفیق سے ہوگا. وہاں توفیق اللہ بندہ یہ سب تیری جانب سے ہوگا اس لیے کہ لا رزاق الا بندہ کیونکہ تیرے سوا کوئی رزاق نہیں ہے تو یہ رزاق حقیقی ہے. مولا کریم غیر سے ہمارے لیے گویا کہ خزانے مہیا فرما تاکہ ہم تیرے دین کے لیے پیش کر سکے وہ دنیاوی بھی فائدہ بنے اور ہماری آخرت سنوارنے کا بھی گویا کہ ذریعہ بنے. اللہ رب العزت میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنے بارے میں قبول فرمائے. یہ کہنا بھی سکتا ہے یہ سننا بھی سکتا ہے کسی کو اچھی بات بول دینا بھی سکتا ہے اس لیے کہ وہ باقی نعمت ہے اور باقی نعمت کو بانٹنا بھی سکتا ہے. یہ بکرا ذبح کر دینا سکتا نہیں ہے کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی سکتا ہے کسی کو مسکرا کر دو لفظ بول دینا بھی سکتا ہے کسی بھولے ہوئے راستے والے کو راستہ بتا دینا بھی سکتا ہے. اگر کوئی آپ سے سبقت کر رہا خود رک گئے اس کو کہا جی چل تو آگے چلے جا تو خوش ہو جا یہ بھی سکتا ہے. اللہ ہمیں حلم و بدماری عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ فیضان قرآن سے متمتع فرمائے قرآن کی تعلیمات پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور فاضل بریلوی کا مطلب یہی ہے کہ انہی چیزوں کی تربیت کی جائے انہی چیزوں کی اصلاح کی جائے ان چیزوں کی گویا میں تبلیغ کی جائے. اللہ رب العزت ہمیں صالحین کے محبت میں رکھے صالحین کی محبت میں ایمان و آخرت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور کل انہی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
مصطفیٰ جان رحمت پہلا لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت.